الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمه ورضي لنا الإسلام دينا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. صدق الله مولانا العظيم. بہت ہی عزت اور احترام کے قابل حضرات علماء کرام، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلامی حکومت کے اندر گورنر اور امیر کے عہدے پر تھے، اس زمانے میں مدینہ منورہ آپ کی حاضری ہوئی تو آپ کا شورتی یعنی پولیس والا، اس نے آپ کو زمین پر سے ایک چیز اٹھا کر کے دی، بناوٹی مصنوعی بال کا ایک گچھا پڑا ہوا تھا، اس سے اندازہ یہ ہوا کہ مدینہ کے اندر عورتوں میں یہ رواج ہوا ہے کہ وہ بناوٹی بالوں کو اپنے بال میں جوڑے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، منبر پر کھڑے ہوئے، وہ بال کا گچھا بتلا کر فرمایا، اين علماؤكم، کہاں ہیں مدینہ کے علماء؟ یہ واقعہ بخاری شریف میں ہے. گویا اس کے ذریعے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علماء کی ذمہ داری بتلائی کہ معاشرے میں کوئی برائی کا کام ہو تو علماء کو فوراً اس کی طرف دھیان دینا چاہیے. اب ایک آیت پڑھیے، پھر میں سمجھاتا ہوں. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، کہ جو لوگ اللہ نے جو شریعت اتاری اس کو چھپانے کا کام کرتے ہیں، حالانکہ وہ شریعت اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے اتاری تھی، من بعد ما بیناہ للناس، لیکن یہ شریعت کے حاملین یعنی علماء چھپاتے ہیں، اس کو عوام کو بتلاتے نہیں ہیں. آگے بڑھئے، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ایسے دین کے جاننے والوں پر اللہ کی لعنت ہے. میں تو حضرات علماء کرام کو یہی درخواست کرتا ہوں کہ یہ آیت ہمارے اوپر فٹ نہ ہو جائے، اس سے ڈرو کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین کی بات لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی ذمہ داری دی ہے، اگر اس کو ہم نے چھپایا، ظاہر نہیں کیا، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، دوسرے لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے. پھر آگے استثناء فرمایا، پڑھو آگے، للذین تابوا وبینوا، اس کے بعد ہے وبینوا، کہ جن علماء نے، دین کے جاننے والوں نے توبہ کر لی آج تک کی غلطی سے، کہ آج تک جو ہم نے دین چھپایا، لوگوں کو بیان نہیں کیا، ہم توبہ کر دیں اور اپنے حالات بھی سدھار لیے، اور دین کی بات لوگوں کے سامنے بیان کر دی، وبینوا، تو پھر کیا ہے آگے، فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم، تو ان کی توبہ قبول ہوگی. تو اس کا استثناء اسی وقت پر ہے جبکہ آج تک جو چھپایا اس پر توبہ کرے، اپنی اصلاح کرے اور لوگوں کے سامنے دین کی امانت ظاہر کر دے، تو یہ لعنت سے نکلیں گے، ورنہ تو اولئک یلعنہم اللہ، اس کے مصداق ہے. ایک اور حدیث میں آپ کو عرض کرتا ہوں، وہ چاند گرہن کی روایت آپ سب نے پڑھی، گرہن مدینہ میں جو ہوا تھا، تو عرب کے اندر ایک بات یہ مشہور تھی کہ کوئی بڑا آدمی مر جاتا ہے تو گرہن ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کھڑے ہو کر صحابہ میں ایک بیان دیا اور کہا کہ بھائی دیکھو، یہ چاند جو ہے، سورج جو ہے، اس کو جو گرہن لگتا ہے، یہ کسی کے مرنے اور پیدا ہونے سے نہیں لگتا ہے. دیکھو، ایک غلط بات جو مشہور تھی، حضور نے فوراً کھڑے ہو کے اس کی تردید فرمائی. اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وقتاً فوقتاً لوگوں میں جو غلط بات مشہور ہو گئی ہو، اس کی اصلاح کرنا علماء کی ذمہ داری ہے. ایک غلط بات مشہور تھی، حضور نے فوراً اس کی اصلاح فرمائی، ذمہ داری میں آتا ہے. اب اس وقت مسلمانوں میں طلاق کی تعداد بہت بڑھ گئی، یہ طلاق جو بڑی ہے اس پر آپ عوام کے اندر خوب بیانات کیجئے. ایک تو پہلی چیز بتلانی ہے، بیوی کے حقوق کے اوپر بیانات آپ کے ہونے چاہیے. اصلاحی خطبات میں ایک مستقل بیان ہے حضرت مفتی محمد تقی صاحب کا، بیوی کے حقوق، وہ ہیں، اور آج جمعہ سے پہلے بھی میں نے یہاں بیویوں کے حقوق پر بیان کیا ہے، ریکارڈنگ موجود ہے، دوسری کتابوں میں بھی ہے، اس کا مطالعہ کر کے آپ لوگوں اور مردوں کے مجمع میں بیویوں کے حقوق کے متعلق بیان کیجئے، اور مستورات کے اندر شوہروں کے حقوق پر بیان کیجئے. یہ پہلی ہماری ذمہ داری بنتی ہے. بلکہ ایک سلسلہ ہم نے پہلے شروع کیا تھا، بہت دنوں تک وہ چلا، کہ ہم اعلان کرتے تھے کہ جس لڑکے کو بھی نکاح کرنا ہو تو شادی سے پہلے 4 گھنٹے مجھے دے دو. بہت نوجوان آتے تھے تو ان کو بیٹھ کر بیوی کے ساتھ کیسے رہنا، گھریلو زندگی، کمرے کی زندگی، کچھ کتابیں چھوٹی چھوٹی ہیں وہ پہلے میں ان کو پڑھنے دیتا تھا، جیسے حضرت مولانا ابراہیم صاحب شیخ الحدیث مرحوم کی کتاب تحفۃ النکاح، اردو میں بھی ہے، گجراتی میں بھی ہے. ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب کا ایک رسالہ ہے، شادی کی پہلی رات. اس طرح کی کتابیں میں ان کو پڑھنے دیتا تھا کہ پہلے یہ پڑھو پھر میرے پاس آنا. آتے تھے نوجوان، ان کو سمجھاتے تھے بیوی شوہر، شوہر بیوی کیسے رہے، بڑے فائدے ہوتے تھے اس کو. تو ایک سلسلہ تو آپ یہ شروع کیجئے کہ مردوں میں بیوی کے حقوق، عورتوں میں شوہر کے حقوق، اس پر آپ لوگوں کے بیانات ہونے چاہیے مطالعہ کر کے. تو ان حقوق کے بیان کی بنیاد کے اوپر جھگڑے ختم ہوں گے یا کم ہوں گے، اور انشاءاللہ طلاقوں کا سلسلہ رکے گا. حق ادا ہوتا ہے تو طلاق رکے گی، حق ادا نہیں ہوگا تو طلاق بڑھتی ہے. اسی لیے ایک چیز پہلی آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں. دوسری ایک چیز، ان کو یہ سمجھاؤ کہ بھائی یہ اس دیوادی زندگی میں کچھ نہ کچھ تلخی، کڑواہٹ، اونچ نیچ تو آنی آنی ہے، لیکن اس کا حل طلاق نہیں ہے. یہ سمجھاؤ ان کو. آج لوگوں نے طلاق کو کیا بنایا ہے؟ گالی، کہ مرد مرد میں جھگڑا ہوتا ہے تو ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، اور شوہر بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے تو طلاق دیتے ہیں. طلاق کو گالی کے قائم مقام سمجھ لیا ہے. تو تھوڑا یہ سمجھاؤ لوگوں کو کہ بھائی یہ گالی نہیں ہے، یہ تو زندگی اور جو ہے پوری زندگی بھر کا ایک نظام ہے، اس کا اثر پوری زندگی کے اوپر ہے. یہ سمجھاؤ لوگوں کو. اب اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ قرآن نے جو تدبیر بتلائی اس کو لوگوں کو کھول کھول کر کے بیان کرو. اب یہ جو تدبیر قرآن مجید کی اس آیت کے اندر ہے، میں اپنا تجربہ بتلاتا ہوں. میں نے ہندوؤں کے مجمع میں بھی اس آیت پر بیان کیا ہے، الحمدللہ. سرکاری وکیلوں، ججوں کے سامنے بھی بیان کیا ہے. مسلمان پڑھے لکھے طبقے کے اندر، ایجوکیٹڈ طبقے میں بھی بیان کیا ہے. سب کا یہ کہنا تھا کہ اگر یہ نظام آ جاوے تو ایک بھی طلاق نہ ہوئے، جھگڑوں کو حل کرنے کا قرآن کا بتلایا ہوا یہ نظام آ جاوے تو ایک بھی طلاق نہ ہوئے. سب نے قدر مشترک یہ بات کہی. اور آپ کو معلوم نہ ہو تو بتلاؤں، ہمارے ملک کے ایک صوبے کی ہائی کورٹ میں ایک لڑکا مسلمان کی طلاق کا مسئلہ گیا ہے، تو جج نے یہ آیت کا حوالہ دے کر وہ طلاق رد کر دی. جج نے یہ کہا کہ قرآن مجید میں یہ 4 طریقے جو بیان کیے ہیں طلاق روکنے کے، وہ تم دونوں نے اپنا یہ نہیں ہے اور ڈائریکٹ طلاق دی ہے، اس لیے طلاق نہیں ہوئی. پھر وہ جج صاحب کو بڑی بڑی تفسیروں کے حوالے پیش کیے گئے کہ بھائی دیکھیے یہ 4 تدبیر یقیناً قرآن نے بتلائی ہے، لیکن کوئی اس کے بغیر بھی طلاق دے دے گا تو طلاق پڑ جائے گی. اتنی کارگر تدبیر اس کے اوپر آپ خوب بیان کیجئے مختلف مجلسوں میں. واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن, جہاں میاں بیوی کے درمیان کچھ گرما گرمی حق تلفی معلوم ہوئے, سب سے پہلا بہترین مؤثر طریقہ ہے نصیحت کرنا. فائزوہن, نصیحت کرو. اور یہ تو اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے بیٹھے ہیں اس لیے میں آپ کو بتلاؤں, میرے 10 جلدوں میں اب تک مستورات کے بیان چھپے الحمدللہ. لوگ کہتے ہیں کہ مردوں کے بیان کب چھپیں گے, میرا اپنا تجربہ ہے اور اپنے بزرگوں سے بھی سنا. ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب نے بھی مجھے فرمایا, دوسرے بزرگوں نے بھی, کہ عورتوں کے سامنے موت, قبر, قیامت, جہنم, اس کا بیان بہت مؤثر ہوتا ہے. ان کو یہ سناؤ, موت کے احوال, قبر کے احوال, قیامت کے احوال, جہنم کے احوال, تو عورتیں روتی ہیں اور اصلاح ہو جاتی ہیں. فائزوہن, تو ایک ہے نصیحت سمجھانا. تو ایسے کوئی معاملات ہو تو شوہروں کو کہو کہ بھائی ان کو تعلیم کے حلقے میں بھیجو, محلے میں تعلیم ہوتی ہے, گھر میں تعلیم چالو کرو, مختلف کتابوں کی. اور کبھی کوئی معاملہ ہو تو ہمارے پاس لے آؤ, پردے کے پیچھے بیٹھ کے ہم نصیحت کریں گے. فائزوہن, یہ پہلا علاج جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا, اس کو خوب لوگوں میں عام کرو. آگے کیا فرمایا, واہجروہن فی المضاجع واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع. اس کا مطلب کیا, بستر الگ کرنے کا, گھر چھوڑ کے نکلنا نہیں ہے, بستر الگ. یعنی میاں بیوی کے درمیان نصیحت کی, فہمائش کی, پھر بھی کوئی اثر نہ ہو تو لوگوں کو اب یہ عمل کروا کہ بھائی بستر الگ کرو تھوڑے دن. ایک تو گھر میں مہمان آئے, جگہ نہیں تھی اور سب کو الگ سونا پڑا, وہ الگ بات ہے. لیکن شوہر ناراض ہو کے الگ سو جا رہے, بستر الگ, کمرہ بدل لے رہے, پلنگ بدل لے رہے, اسی گھر میں رہے, بات چیت جاری رہے, سلام کرے تو جواب, خیر خیریت, بستر الگ. لیکن یہ بستر الگ کرنے والا جو علاج ہے نا, یہ نفسیاتی طور پر مرد کی بھی اصلاح ہے, کہ اس کو بھی بیوی کے بغیر سونا پڑے گا تو کچھ تو قربانی دینی پڑے گی اصلاح کرنی ہوگا. تم یہ چاہو کہ ہماری کوئی قربانی ہی نہیں لگے اور اصلاح بھی ہو جائے, یہ تو ناممکن ہے. تو یہ بات مردوں کو سمجھاؤ, بستر الگ کرنے والی, گھر میں رہ کر بستر الگ, اور اس پر میں آپ کے اور میرے فائدے کے لیے قصہ سناؤ. میرے اساتذہ اور میرے بزرگوں میں سے ایک بہت بڑے میرے استاد اور بزرگ نے اپنے تجربے کی ایک بات سنائی, کہ میری شادی ہوئی, میری بیوی وہی گاؤں کی عورت, الغافلات المؤمنات. یہ تو اب اپنے نصیب کھلے ہیں کہ اس دور میں جو علماء ہیں ان کو عالمہ فاضلہ ملتی ہے, ورنہ پہلے دور کے اندر کہاں تھی, یہ سب مدرسے تھے ہی نہیں کہ عالمہ فاضلہ ملے. تو کہا وہ الغافلات المؤمنات, تو میں نے دیکھا شادی کے بعد کہ وہ فجر کی نماز قضا کر گئے ہیں. میں نے اپنی بیوی کو دیکھا اور اس کو سمجھایا کہ فجر کی نماز وقت پہ پڑھ لیں گے تو ذرا آگے پیچھے معاملہ ہوتا. تو پھر میں نے گھر میں کہہ دیا کہ دیکھ, تو جس دن فجر کی نماز نہیں پڑھے گی, قضا کرے گی, اس دن میں چائے ناشتہ نہیں کروں گا. اس دن میں چائے ناشتہ یعنی نہیں کرنے کا مطلب کیا, گھر میں بھی نہیں کرنے کا, نہ باہر جا کے لاری پہ بھی نہیں کرنے کا, نہ مدرسے کے کینٹین میں بھی نہیں کرنے کا, خود بھی کچھ قربانی. یعنی کہ گھر میں نہیں کیا, باہر جا کے ٹائٹ ناشتہ کر لیا, اور ائمہ اور علماء کے مریدین کی تو کوئی کمی ہوتی نہیں ہے. تو کہا میں نے خود قربانی دی, میں دوپہر تک بھوکا رہتا تھا, شام کا کھایا پھر ڈائریکٹ دوپہر میں کھانا, مدرسے جانا پڑھانا, مدرسے کی ذمہ داری کے سارے کام کاج. چند دنوں کا میں نے عمل کیا, جس دن میری بیوی کی فجر قضا ہوئی اس دن چائے ناشتہ نہیں کرنا یعنی نہیں کرنا, کہ خدا پاک نے اس کی برکت یہ دکھلائی کہ اب میری بیوی کی کبھی تہجد چھٹی نہیں ہے. تہجد فوت نہیں ہوتی ہے, یہ علماء کے فائدے کے لیے بتلا رہا ہوں. تہجد فوت نہیں ہوتی اب, تو یہ علاج بھی امت کو بتلاؤ. واہجروہن فی المضاجع, پھر تیسرے نمبر پر علاج بتلایا. یہ دو تدبیر انشاءاللہ مؤثر رہے گی, پھر بھی اگر اصلاح نہ ہو تو قرآن نے تیسرے نمبر پر فرمایا وادریبوہن, مارنے کی اجازت دی. لیکن کتنی شرط لگی مارنے کے بارے میں, نمبر ایک چہرے پر مارنا نہیں, نمبر دو ہڈی ٹوٹے اس طرح مارنا نہیں, نمبر تین خون نکلے اس طرح مارنا نہیں, نمبر چار زخم ہوئے اس طرح مارنا نہیں. یعنی مارنا سزا کے لیے نہیں ہے, اصلاح اور ادب کے لیے, سزا کے لیے نہیں بلکہ اصلاح اور ادب کے لیے. میں اس کی تعبیر بیانوں میں عوام کے سامنے ہی کرتا ہوں. بیوی کو پھول کہتے ہیں, میں نے تو پھول پہ پھول برساؤں, اس طرح مارو ودریبو ہننا, پھول پہ پھول برسا. یہ تیسرا علاج قرآن نے بیان کیا, یہ بھی لوگوں میں عام کرو. پھر فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, وہ انشاءاللہ اس کی اصلاح ہو جائے گی, اطاعت کی منزل پر آ جائے گی. یہ تین علاج ہو گئے, نصیحت, بستر الگ, اور نرمی سے اصلاح اور ادب کی نیت سے مارنا. اس کے باوجود بھی مسئلہ حل نہ ہوئے تو چوتھا علاج بتلایا ہے, حکمم من اہلہ و حکمم من اہلہا. یہ تین علاج تو پرائیویٹ لمیٹڈ تھے, میاں بیوی آپس میں کر رہے تھے, اب بھی اصلاح نہ ہوئے تو اب دوسرے مسلحین کو شامل کرو, ساتھ میں ان کی مدد لو. کہ مرد کے خاندان میں سے ایک ذمہ دار سمجھدار, عورت کے خاندان میں سے ایک ذمہ دار سمجھدار آوے, اور وہ دونوں کو تم حکم بناؤ یعنی فیصلہ کرنے والا, اور دونوں اپنی باتیں ان کے سامنے رکھ دو. شوہر اپنی ساری فریاد رکھ دے, بیوی اپنی ساری فریاد رکھ دے, سب. اور یہ دونوں کے لیے اللہ نے کیا ہدایت دی, اِن یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما. یہ دونوں جو حکم بن کے آئے نا فیصل, ان دونوں کے ارادے پر بہت بڑا مدار ہے. اگر ان کا ارادہ اصلاح اور جوڑ کا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ان میں جوڑ کی شکل بنا دیں گے. ان کی نیت, ان کا ارادہ, ان کا جذبہ بہت مؤثر جوڑ والا. اب آج کل تو حکم لوگ جب نکلتے ہیں گھر سے تو نیت کر کے بھائی چھوٹو کراوانو چھے, کتلا لیوانا چھے نے سامان, یہ سب کیم کروانا چھے, کہاں سے جوڑ ہوئے. اور اس میں عوام نے, ہمارے علماء بھی اس میں اسی جہالت کی راہ میں آتے ہیں کہ پیلو پتا ہونا چاہیے چھوٹو کروانا اٹلے آگے جوانا چاہیے. کوئی بات ہوئی. یہ چوتھا طریقہ, ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما. یہ دونوں حکم جو آئیں گے نا, ان کے ارادے, ان کے جذبے, ان کے عزائم جوڑ کے, تو خدا کا وعدہ ہے یوفق اللہ بینہما, اللہ میاں بیوی میں جوڑ کی شکل بنا دیں گے. یہ چار تدبیر کرو لوگوں کے پاس, اس کو آپ اپنے بیانات میں خوب کہو, خوب کہو اس کو لوگوں میں, تاکہ وہ اس تدبیروں کو لے لیں. یہ امت کو یہ تدبیریں معلوم نہیں ہیں, اور چونکہ آپ علماء اس لیے میں اس کی تفصیلات نہیں کر رہا ہوں. یہ تو آپ تفسیر کی کتابیں پڑھیں گے, مطالعہ کریں گے, تو اس پر بڑی تفصیلات ملے گی آپ کو. اب یہ چار تدبیر کرنے کے بعد بھی بعض مرتبہ مسئلہ نازک رہتا ہے, تو پھر اخیر میں مجبوری کے درجے میں ایک علاج آتا ہے, طلاق. آخری پانچویں نمبر پر مجبوری کے درجے میں طلاق. اب طلاق میں بھی مجھے اس وقت بے انتہا دکھ ہوتا ہے کہ جب کہ وہ طلاق والا مسئلہ آتا ہے ہمارے پاس, تو وہ کہتے ہیں کہ فلاں مولانا نے کہا, فلاں مفتی صاحب نے کہا کہ بس تین طلاق دے دو, ہمیشہ کے لیے الگ ہو جائے گا. تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ آپ نے قدوری میں, کنز میں, شرع وقایہ میں, ہدایہ میں, حدیث کی کتابوں میں, قرآن کی تفسیر میں طلاق کے مسائل پڑھے, اور پھر آپ رہبری کرو کہ تین طلاق دے دو. آپ نے طلاق بدعت, طلاق حرام, طلاق معصیت, یہ اصطلاحات کتب فقہ میں پڑھی کہ طلاق بدعت, طلاق حرام, طلاق معصیت, وہ تین طلاق ہے. اتنا سارا پڑھنے کے باوجود بھی مولوی لوگ واسطہ بن کے تین طلاق دلوائے, یہ تو بہت زیادہ بری بات ہے, بہت بری بات. اور بعض وکلا نے, وکیلوں نے مجھے کہا کہ بھائی آپ کے علماء لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جب کورٹ میٹر آتی ہے تو مولوی لوگ تین طلاق لکھواتے ہیں, تین طلاق بلواتے ہیں, وکیل لوگ فریاد کرتے ہیں. حالانکہ آپ کو مسئلہ معلوم ہے, ایسی مجبوری کے عالم کے اندر بھی جب طلاق کی ضرورت پڑے تو شریعت نے کہا کہ ایک طلاق دو, اسی کو طلاق احسن کہتے ہیں, طلاق سنت کہتے ہیں. احسن بہت پیارا طریقہ, سنت طریقہ ضرورت کے وقت کا. وہ کیا کہ حیض کے بعد جب طہر اور پاکی کے ایام آتے ہیں تو ان ایام کے اندر صحبت جمع نہ کیا ہو شوہر نے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایام حیض کے اندر جب شوہر جمع سے دور ہوتا ہے تو طبیعت میں ایک رغبت ہوتی ہے, کب پاک ہوئے, کب جمع کروں, کب پاک ہوئے, کب جمع کروں. اب عورت پاک ہو گئی اور جمع نہیں کیا ہے تو طبیعت میں رغبت ہے جمع کی, عورت کی طرف میلان ہے, عورت کی چاہت ہے. اور چاہت کے زمانے کے اندر وہ طلاق دے رہے, اس کا مطلب یہ کیا ہوا کہ واقعتاً ضرورت ہے اسی لیے طلاق دے رہا ہے. جمع کر لے وے, جوش اتر جاوے, پھر طلاق دے وے, یہ غلط طریقہ. یہ بھی عوام کو سمجھاؤ, ضرورت کے درجے کے اندر جب طلاق دینے کی باری آوے تو حیض کے بعد جب عورت پاک ہوئے تو جس پاکی اور طہر کے زمانے میں جمع نہ کیا ہو اس زمانے کے اندر طلاق دینی ہے, اور وہ بھی ایک. کتنی؟ اب بعض لوگ آپ کو آ کے کہیں گے آپ نے تو بالکل چھوٹو کلّہ کو مجھے, تو ایک میں بالکل چھوٹا ہو جائے گا. ان کو مسئلہ سمجھاؤ, ہماری کمی ہم لوگوں کو رہبر ہی نہیں کرتے کہ ایک طلاق سے بھی مسئلہ بالکل چھوٹا ہو ہی جاتا ہے اور گناہ سے بچیں گے, طلاق معصیت سے بچیں گے, طلاق حرام سے بچیں گے, طلاق بدعت سے بچیں گے. کہ بھائی ان کو چھوٹا کرانے کا مقصد کیا ہے؟ دوسری جگہ شادی کرانا ہے کہ تاکہ عدت کے بعد یہ لڑکی دوسری جگہ شادی کر لے. تو آپ کو مسئلہ معلوم ہے, ایک طلاق اگر دی ہے اب وہ عورت عدت میں بیٹھے گی, عدت کے اندر بیوی الگ شوہر الگ, تو شوہر کو تارے زمین پر دکھتے ہیں. صبح اٹھے تب سے چائے یاد آئی کہ میری بیوی کے ہاتھ کی چائے بہت یاد آتی ہے. وہ پچھتائے گا, اندر اندر پچھتائے گا. اور اکثر ایام عدت کے اندر رجوع کرنے کا تقاضا ہوتا ہے. تو کتنا آسان مسئلہ ہے کہ ایک طلاق دی ہے, عدت کا زمانہ ہے, شوہر پچھتا رہا ہے, تو زبان سے کہہ دے رہے کہ یہ میری بیوی ہے, ہو گئی. اس کو آپ نے کتابوں میں پڑھا رجعت قولی, زبان سے رجعت. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ بیوی کے پاس جا کے بوسہ لے لے رہے, یہ رجعت فعلی ہو گئی, بیوی بیوی ہو گئی, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, دوبارہ وہ آپ کے نکاح میں آ گئی جیسی تھی ویسی. اور عام متن یہ قانون ہے نا, قدر نعمت باد زوال. نعمت جاتی ہے تب قدر ہوتی, بیوی گھر سے گئی عدت میں ہے تو اب قدر ہوگی, تو آدمی پچھتاتا ہے, افسوس کرتا ہے. ایک طلاق دی ہو تو کتنا آسان مسئلہ ہے. عدت کے زمانے میں بیوی بنانا ہے تو قولی رجعت کرو, فعلی رجعت کرو, بیوی ہو جائے گی. اور اگر عدت ختم ہو چکی تو جیسے عدت ختم ہوگی بینونت ہو جائے گی, وہ بائنا ہو جائے گی, تو بھی آسان. عدت کے ختم ہونے کے بعد دوبارہ بیوی بنانا ہے تو صرف نکاح کرو اور اس کو اپنی بیوی بنا دو, اور نکاح نہیں کرنا ہے. وہ عورت جہاں چاہے وہ نکاح کر لے رہے, کر سکتی, آزاد ہے. کتنا آسان مسئلہ ہے شریعت کا. پہلے ہمیں سمجھنا, پھر دوسروں کو سمجھانا ہے کہ مجبوری کے درجے میں چاروں علاج کرنے کے بعد بھی اگر کوئی تکلیف ہے تو حیض کے بعد پاکی کے زمانے میں ایک طلاق دو, جس پاکی میں جیما نہ کیا ہو. اس لیے کہ جیما نہیں کیا ہے, بیوی کی رغبت پوری ہے, پھر بھی وہ طلاق دے رہا ہے, معلوم ہوا واقعتا مجبوری ہے. اور پھر ایک طلاق کے بعد عدت کے زمانے میں اگر صلح کی بات ہے تو رجعت قولی یا فعلی. اور عدت پوری ہونے کے بعد پچھتاوا ہو رہا ہے, صرف نکاح مہر ہو گیا کام. کتنی آسان کر دی ہے. لیکن یہ ہمیں امت کو رہبری کرنی ہے, امت کو بتلانا ہے. تکلیف کہاں آتی ہے؟ لوگ غصے اور بے قابو ہو کر کے عورت کو سیدھی تین طلاق دے ڈالتے ہیں, کیونکہ جہالت ہے, مسائل معلوم نہیں. اور علماء کے پاس بھی جب وہ آتے ہیں کہ آپ نے بالکل چھٹو کروانا ہے تو وہ بھی تین لکھواتے ہیں یا تین بلواتے ہیں. وہ مولوی بھی گنہگار ہے, سن لو, جو علماء ایسی حرکت کرتے ہیں وہ بھی گنہگار ہے, گناہ میں شامل ہے. ان کو یہ طریقہ بدلا. اور اس طریقے میں 50 سال کے بعد بھی دونوں کو نکاح کرنا ہے, حلالے کی کوئی ضرورت نہیں, کوئی ضرورت نہیں حلالے کی اس کو. کتنی آسان ترتیب ہے. اسی لیے ایک تو یہ ترتیب امت کے سامنے لاؤ, یہ بہت اہم ہے, بہت ضروری ہے کہ امت کو ہم یہ باتیں سمجھائیں. اگر آپ حضرات نے یہ چار چیزیں پہلی لوگوں کو بار بار بیان کی, نصیحت, بستر الگ کرنا, شریر حد میں رہ کر کے مارنا, پھر دو حکم کے ذریعے سے فیصلہ کرانا, تو انشاءاللہ العزیز بہت حد تک امت کے اندر طلاق رکے گی اور لوگوں کے سنسار بنے رہیں گے, طلاق سے لوگ بچیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے, اجر عظیم. یہ بہت بڑا ثواب کمانے کی چیز ہے, بہت بڑا ثواب کمانے کی چیز ہے. گھر ٹوٹ رہے, بچوں کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں, اولاد کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. پھر دیکھو اس میں ہے, میں لوگوں کو ایسی باتیں بھی سمجھاؤں, خاموں عورتوں پر وہم مت کرو. یہ بہت بیماری بڑھ گئی اس حکومت میں, وہم, شک. شک اور وہم کی بنیاد پر بھی لوگ طلاق دیتے ہیں. ایک قصہ سناؤں میں وہم اور شک کا. ایک واقعہ تو میں نے جمعہ سے پہلے سنا ہے یہاں بیان میں, ایک آپ کو بھی سنا دوسرا. ہمارے علاقے میں ایک جگہ میں بیان کرنے گیا تھا تو مجھے لوگوں نے کہا مفتی صاحب ہماری ایک نوولٹی طلاق ہوئی. میں نے کہا وہ نوولٹی طلاق کیسی؟ اچھا خاصا گھرانہ, مالدار لوگ. کہا لڑکی کے ابا وہاں سے گزر رہے تھے ان کے گاؤں سے سفر میں جاتے آتے, تو اچھی قسم کی مٹھائی لا کر اپنی بیٹی کو دیتے گئے. اب رات کو شوہر آفس سے آیا, کھانے بیٹھا, خوشی ہنسی کھانا پینا چلتا رہا. آخر میں بیوی نے مٹھائی رکھی, شوہر کو بھی بہت پسند آئی. پوچھا یہ مٹھائی کہاں سے آئی؟ تو کہا ابا یہاں سے گزر رہے تھے تو ابا مٹھائی دے کر گئے. سنو, جیسے بیوی نے یہ جملہ کہا تو دسترخوان پر ٹیبل کرسی پر کھاتے کھاتے شوہر نے اپنی بیوی کو تین طلاق دی. میں نے کہا میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس میں کون سی تکلیف. کہا مفتی صاحب آپ نہیں سمجھے. میں نے کہا نہیں سمجھا میں. تو کہا کہ اس لیے شوہر نے طلاق دی کہ شوہر ویمیلا تھا, شک کی مزاج, کہ میرے خسر ابا مٹھائی لے کر کسی عامل کے پاس دم کروا کے دے گئے, کسی باپو کے پاس پھک مروا کے دے گئے تاکہ میرا داماد میری بیوی کی مٹھی میں رہے. اس وہم کی بنیاد پر طلاق دے, شک کی بنیاد کے اوپر. میٹھی چیز کتنی کڑوی ہو گئی اندازہ لگاؤ. کہ امت کو وہم اور شک سے بھی اپنے کو بچانا ہے, ایسے بیانات بھی کرو لوگوں میں کہ بھئی یہ وہم شک کیا بنا رکھے تم لوگوں نے. یہ نکاح کی زندگی تو محبت اور اعتماد کی ہوتی ہے. بہت سارے قصوں کے اندر یہ چیز آتی ہے. ایک اور بات بھی ہے, ساسو اور بہو کے جھگڑے, تو اس میں تو سیدھی سیدھی بات ہے, بہت آسان سیدھی بات. ساسو کی خدمت کرنا بہو کی ذمہ داری نہیں ہے. صاف کتابوں میں یہ مسائل لکھے ہوئے ہیں. ساسو کی خدمت کرنا یہ تو بیٹے کی ذمہ داری ہے, ماں کی خدمت کرے وہ. ہماری تو ماں ہوئی, بہو کی ذمہ داری تھوڑی ہے. اب وہ بیٹے کو خدمت کرنی نہیں ہے اور اپنی بیوی پر پریشر کرتا ہے, نہیں ماں نو ایم کروانو, باپ نو ایم کروانو. اور بعض گھرانوں کے اندر تو دیئر اور جیٹھ کا بھی کام کرنے کا, بیچاری بہو کو, یہ ظلم نہیں تو اور کیا چیز ہے. وہ اپنی سعادت سمجھ کر خوشی خوشی خدمت کرے تو اس کی خدمت کی قدر کرو, اس میں بھی واندھے بچ کے مت نکالو. لیکن اگر وہ نہ کہے تو ہم زبردستی نہیں کر سکتے. آپ تو علماء ہیں, جانتے ہو کہ اگر وہ دودھ پلانے سے انکار کر دے بچے کو تو ہم زبردستی نہیں کر سکتے. مرضیہ اور دائن کا انتظام باپ کے ذمہ آئے گا. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, قانون قرآن نے بیان کیا. تو بعض جگہوں پر گھروں میں جھگڑوں کی بنیاد ہی آتی ہے. ساس بہو, ساس دیرانی جیٹھانی, یہ جھگڑے, یہ بھی ایک مسائل ہے. تو یہ بھی سمجھانے کا ساسوؤں کو کہ بہو تمہاری خدمت کرتی ہے نا, اس کا شکریہ ادا کرو, جتنا کرے وہ شکریہ ادا کرو. اور بیوی کو سمجھوانے کا بھائی ثواب سمجھ کے کرنی خدمت, اللہ ثواب دیں گے تم کو. تو یہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں جس کی بنیاد کے اوپر اس وقت امت کے اندر جھگڑے فتنے بڑھ رہے ہیں. ان چیزوں کو آپ لوگوں کے سامنے مثالوں سے اجاگر کیجئے, اپنے بیانوں کے اندر اس کو شامل کیجئے, تو اس کی برکت سے امت کے اندر سے طلاق گھٹے گی, لوگ طلاق سے بچیں گے, اللہ کا حکم عام ہوگا, لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں آئے گی, اللہ ثواب ہم کو عطا فرمائیں گے. کرو گے یہ کام, بہت اہم ہے اس وقت کے اوپر. بدھشٹ ہفتے میں آپ کے قریب ایک بڑے شہر میں تھا، یعنی ڈابھل کے مقابلے میں وہ آپ سے قریب ہے، تو وہاں کے کچھ علماء مجھے بتلانے کے لیے آئے کہ ہماری ایک تنظیم ہے جو شہر میں 650 بیواؤں کو اناج کٹ دیتی ہے، اور سروے بھی ہو رہا ہے، اور سروے کریں گے تو ہمارا اندازہ ہے کہ 2000 تک بیوائیں پہنچے گی، تو ہم اناج کٹ کی خدمت کرتے ہوں گے۔ اللہ نے قدرتی ذہن میں ڈالا، میں نے ان کو کہا کہ اچھی بات ہے آپ اناج کٹ دے رہے ہو، سوال کروڑ روپے کا یہ ہے کہ ایک شہر میں 650 مسلمان بیوا کیسے ہو گئی، یہ بیوا 650 وہ سروے کرو، طلاقیں ہوئی یا ان کے شوہروں کا انتقال ہوا؟ تو کہا طلاقیں ہوئی۔ میں نے کہا علماء سارے کام کاج چھوڑ کر کے پہلے طلاقوں کے روکنے میں لگو، اتنی بیواؤں کا آپ اناج پہنچاتے ہو، یہ خدمت اچھی چیز ہے، لیکن اس سے پہلے کی چیز سوچو کہ یہ طلاقیں ہو کیوں رہی اتنی ساری، اس کے اسباب ڈھونڈو آپ کی بستی کے اعتبار سے، اور طلاق روکو، بڑی خدمت تو وہ ہے، اناج پہنچانے سے بھی بڑی خدمت طلاقوں کو روکنا تاکہ اتنی بیوائیں نہ ہو۔ اس لیے پہلے کیا ہوتا تھا حضرت، ہمارے یہاں تو ہمارے معاشرے میں ابھی بھی الحمدللہ یہ ہے کہ کہیں ایک طلاق ہوتی ہے تو پوری بستی میں شور مچ جاتا ہے، او ان کے یہاں طلاق ہوئی، جیسے کوئی بہت بڑا حادثہ نہیں ہوا۔ اب تو یعنی طلاق کھلونا بن گیا، معمولی معمولی باتوں میں، معمولی معمولی باتوں میں۔ یہ مسلمان عورتیں بعض مرتبہ کورٹ میں دکھتی ہے تو طبیعت بے چین ہو جاتی ہے، یہ مسلمان عورتیں کورٹ کچہری کے چکر کھائی گئے، طلاق کے قصے، طلاق کے قصوں میں۔ اور آپ اہل علم ہیں، اس لیے میں آپ کو بتلاؤں، یہ طلاق کے خاطر جو ہماری بہنیں عدالتوں کے چکر کھاتی ہے تو اس میں ان کا جنسی استحصال بھی ہو رہا ہے، ایسی مضبوط کارگزاریاں میرے پاس آئی ہیں، کیونکہ وہ بیچاری بیوہ ہو گئی، وکیلوں کو دینے کی فیس نہیں ہوتی، تو پھر وکیل لوگ ان کے بدن سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، دوسرے لوگ بھی غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، ایسی کارگزاریاں بھی ہے، اسی لیے ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا۔ نہیں انل منکر، یہ اہم ترین شعبہ ہے، تو امت میں جو طلاق ہے، طلاق کے اسباب ہے جو بڑھ رہے، اس کو روکنا۔ اس لیے اس موضوع کے اوپر آپ لوگ خوب بیانات کرو، جہاں ایسا لگے کہ کچھ جھگڑے جیسا ہے ہمیں پہنچ کے جا کے صلح کرانی ہے۔ ایک دن میں مغرب پڑھ کے نکل رہا تھا تو ہمارے گھر کے سامنے محلے میں، سامنے والے محلے میں سب بھیڑ جمع تھی اور شور شرابہ، میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہا مفتی صاحب آپ پہلے گھر چلے جاؤ، پھر ہم بتائیں گے کیا ہوا۔ میں نے کہا کیوں؟ تو کہا وہ یوں کہہ رہا ہے بیوی سے جھگڑا ہوا، مارا ماری، بیوی کو مارا اس نے، اور کہہ رہا ہے کہ ابھی نہ ابھی مفتی صاحب کو بلاؤ، میں پوچھ کے طلاق دینا چاہتا ہوں، اب بھی طلاق دیتے ہیں، آپ چلے جائے۔ میں نے کہا یہ تو اللہ کی نعمت ہے کہ وہ مجھے پوچھنا چاہتا ہے کہ بھائی طلاق کیسے دینے گی، میں چلا گیا۔ تو اگر ہم امت کی رہنمائی کریں گے تو انشاءاللہ طلاقیں رکے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے، جمعہ پڑھائی، خطبہ دیا، بیان کیا، اس کی تیاری، اس کی پوری تھکان، اور اس کے باوجود آپ حضرات تشریف لائے، اللہ آپ حضرات کی آمد کو قبول فرمائے، امت کے اندر سے اس برائی کو ختم ہونے کا اللہ ذریعہ بنائے۔ انشاءاللہ باقی مذاکرہ نماز کے بعد کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔